سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف الله حضرت مولانا الشاه حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه کے اشعار ہیں. ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے. جو دل کو نور حق سے تاباں کیے ہوئے, جو دل کو نور حق سے تاباں کیے ہوئے, ہر دم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے, ہر دم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے, جو دل کو نور حق سے تاباں کیے ہوئے. میں جی رہا ہوں آج کے ندامت کے فیض سے, میں جی رہا ہوں آج کے ندامت کے فیض سے, ہر لمحہ ہم کو اپنی گریباں کیے ہوئے, ہر لمحہ ہم کو اپنی گریباں کیے ہوئے. یا رب تیرا ذکر عجب کیمیا پر, یا رب تیرا ذکر عجب کیمیا پر, صحرا تو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے, صحرا تو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے. یا رب میرا ذکر عجب کیمیا پر, صحرا تو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے. دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں, دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں, جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے, جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے. ہر لمحہ حیات ہوا رشک صد حیات, ہر لمحہ حیات ہوا رشک صد حیات, اس خالق حیات سے قربان کیے ہوئے, خالق حیات سے قربان کیے ہوئے. ہر خون آرزو کا صلہ دل کو جب ملا, ہر خون آرزو کا صلہ دل کو جب ملا,
جانا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے.
مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کرتا ہے اللہ کے لیے تو سارا عالم اس کو جب اس کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ کا مظہر ہوتا ہے وہ کہ جب اس کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے.
ہر خون آرزو کا صلا دل کو جب ملا
ظاہری گناہ بھی ہیں باطنی گناہ بھی ہیں. اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ظاہری گناہ تو ہم کو نظر آ جاتے ہیں, اس کی اصلاح کی توفیق بھی ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے, لیکن باطنی گناہ جب تک کہ کسی اللہ والے کامل کی صحبت میں نہیں رہیں گے اپنے عیب اپنے اوپر کھلتے نہیں ہیں, باطنی عیب کھلتے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ جو اپنے گناہوں اپنی حفاظت گناہوں سے نہیں کرتا تو اپنی خوشی اس کی خوشیاں بھی غم ہوتی ہیں, اس کی خوشیوں کے پیچھے غم چھپے ہوئے ہوتے ہیں. بظاہر مال و دولت اور عیش و عشرت ہے لیکن اندر اندر دل غمگین ہے پریشان ہے. اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اپنی پریشانیوں کو مصیبتوں کو آفات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں کہ فلاں وجہ سے ایسا ہو گیا فلاں وجہ سے ایسا ہو گیا, لیکن حضرت خواجہ مزدور رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلائیں تیر اور فلک کما ہے, چلانے والا شہنشاہ ہے, اسی کے زیر قدم اما ہے, بس اور کوئی مفر نہیں. بلائیں جتنی آتی ہیں مصیبتیں آفات سب آسمان سے آتی ہیں, اللہ کو راضی کر لیں یقیناً جو ہے کوئی بات ضرور ہے. کوئی ظاہری گناہ میں مبتلا ہے, کوئی باطنی گناہ میں مبتلا ہے, کوئی زبان کی گفتگو صحیح نہیں ہے کسی کی, کسی کا دل سے درست نہیں ہے, کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جو دل پریشان غمگین رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب حالات پیدا ہوتے ہیں. وہ اللہ کو پر نظر کرنی چاہیے, اپنے عیوب کی اصلاح میں لگنا چاہیے کہ معلوم نہیں کہ اور کون کون سے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں جو دل بے چین ہے پریشان ہے. حالات تو سب پر آتے ہیں, اللہ والوں پر بھی آ جاتے ہیں اور عام انسانوں پر بھی آ جاتے ہیں, لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے تمام آفات میں بھی بلاؤں کے اندر بھی دل ان کا بے چین نہیں ہوتا, پریشان نہیں ہوتے, دل ان کا مطمئن رہتا ہے, اطمینان سے رہتے ہیں, جانتے ہیں کہ سب حالات ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں. تو گلشن کو بھی ہے آہ بیاباں کیے ہوئے, یعنی کہ اپنے اس کی خوشیوں کے پیچھے بھی غم پنہاں ہوتے ہیں.
کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے
گلشن
کو بھی ہے آہ بیاباں کیے ہوئے, کیسے سمجھ لوں پا گیا ہو جان معرفت, کیسے سمجھ لوں Ah. رکھتا ہے مجھ کو مات خزانہ یہ قلب کا، رکھتا ہے مجھ کو مات خزانہ یہ قلب کا، اپنے دل میں دام کچھ ارمان کیے ہوئے، اپنے دل میں دام کچھ ارمان کیے ہوئے، رکھتا ہے مجھ کو مات خزانہ یہ قلب کا، اپنے دل حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے، حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے، برنا پھر زندگی ویران کیے ہوئے، برنا ہوتا ہے میرا ستا مالک کے جذب سے، ہوتا ہے میرا ستا مالک کے جذب سے، کرتے مگر ہے جذب کو پنہا کیے ہوئے، کرتے مگر ہے جب کو پنہا کیے ہوئے، اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف، اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف، اپنا چاک گریبا کیے ہوئے، پھرتا ہے اپنا چاک گریبا کیے ہوئے، اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف، پھرتا ہے اپنا چاک گریبا کیے ہوئے، جو دل کو نور حق سے ہے تابا کیے ہوئے، ہر بار کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے۔
گزشتہ چند روز سے رسالہ تبلیغ دین پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ مجھے اپنی اصلاح کا موقع مل رہا ہے، اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھتا ہوں، اوروں کی بھی نیت سے پڑھتا ہوں، لیکن بار بار عرض کر چکا ہوں کہ رسالہ قدیم زمانے کا ہے، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی اپنے زمانے کے تصوف کے مجتہد ہیں، اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے موجودہ زمانے کے بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھنا اور انہی پر عمل کرنا چاہیے، پہلے زمانے کی کتابیں پڑھنے سے بھی حضرت نے منع فرمایا ہے۔ میں نے صرف یہ رسالہ اس نیت سے پڑھنا شروع کیا ہے کہ ہم کو کم از کم اپنی بزرگی کا جو اندر ہی اندر کردار پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں، وہ ٹوٹ جائے کہ بزرگ کون ہوتے ہیں، ضرورت کیا چیز ہوتی ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، کیسا ہونا چاہیے ہمیں، ہم کیسے ہیں، تو اپنی نیستی پیدا ہو، اپنی فنائیت پیدا ہو، اور جو کچھ بھی اس میں ہم مضامین پڑھتے ہیں وہ درجات تو کیا ہم اس کی خاک کو بھی نہ پا سکے، لیکن مطلوب یہ ہے کہ اگر کوئی بات اس میں ہم سنیں پڑھیں تو اور عمل کا داعیہ پیدا ہو تو اپنے مرشد سے پہلے صلاح لے لینی چاہیے کہ ان میں سے کون سے اعمال ہمارے لیے مناسب ہیں۔ بعض لوگ بیان سن کر فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا ہے کہ جیسے فارماسیوٹیکل کمپنیاں اپنی دواؤں کی مشہوری کرتی ہیں اور اس کے متعلق کیمپین کرتی ہیں، یہ دوا کا یہ فائدہ، یہ دوا کا یہ فائدہ، عام آدمی سن کر وہ کہے کہ بھئی اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اب ہم خود ہی بازار سے خرید کے کھا لیتے ہیں، تو یہ راستہ خطرناک ہے، نفع کے بجائے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اس لیے فوراً اپنے روحانی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دوا تجویز کرانی چاہیے اور اس کی مقدار بھی تجویز کرانی چاہیے کہ ہمارے لیے کتنی مقدار مفید ہے۔ تو اس لیے اس رسالے میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، اصل میری نیت یہی ہے کہ بھائی ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہاں اولیاء اللہ اور کہاں ہم، لیکن بھائی کوشش کرنا ہر انسان کا فرض ہے، کوشش کرتے رہنے سے خدا تعالیٰ کا فضل مرتب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جذب فرما لیتے ہیں، جیسے ابھی اشعار میں بھی ہے کہ ہوتا ہے یہ راستہ مالک کے جذب سے، اللہ کے جذب کے بغیر ہم راستہ طے نہیں کر سکتے، منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے جڑے رہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور تقصیرات پر معافی مانگتے رہیں اور لگے رہیں، جڑے رہیں۔ جیسے حافظ عبد الولی بہرائچی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے حکیم الامت کو لکھا کہ نہ جانے قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، تو حکیم الامت نے جواب میں فرمایا کہ بھئی انشاءاللہ تعالی اچھا ہی حال ہوگا، کاملین میں نہ صحیح تائبین میں ضرور اٹھائے جائیں گے، اور فرمایا کہ سلسلے کی برکت ہے بزرگوں کے جو اس سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ اس کا کام بنا ہی دیتے ہیں اور اس کو جذب فرما لیتے ہیں اور مرنے سے پہلے اپنا تعلق خاص غالب فرما کر دنیا سے اٹھاتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جڑے رہیں، اپنے تقصیرات پر معافی مانگتے رہیں، بلکہ عاشقوں کا کام تو یہ ہے کہ اپنے ناکردہ گناہوں پر بھی معافی مانگتے رہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار کا یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، بشرط ندامت، بشرط عزم علی التقوی اور بشرط یقلع عن المعصیہ، یعنی کہ اس گناہ سے الگ ہو جانا اور گناہ پر ندامت ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرنا، یہ شرائط توبہ اور استغفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کتنے بھی گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سی احادیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ اگر کتنے بھی گناہ کر ڈالے، زمین بھر جائے گناہوں سے یا زمین سے لے کر آسمان تک یہ خلا گناہوں سے بھر جائے، ذرا سمجھیں اس بات کو کہ خدا تعالیٰ اپنی رحمت کی کیسی امید دلا رہے ہیں، کیسی مغفرت کی امید دلا رہے ہیں۔ بعض لوگ ہر وقت اپنے گناہوں پر غمگین رہتے ہیں، دل غمگین رہتا ہے ان کا ہر وقت، تو بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم ہر وقت گناہگار ہیں، ہر لحظہ طرح طرح کے گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جیسی مقدس ہستیوں کو خطاب کر کے فرمایا الا انکم کلکم خطاؤن، کہ خبردار تم سب کے سب خطا کار، خطاؤن معنی کثیر الخطاؤ، الا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اگر تم کثیر الخطا ہو تو کثیر التوبہ بن جاؤ، تو تم خیر تمہاری یہ توبہ جو ہے تمہیں خیر والا بنا دے گی، بلائے والا بنا دے گی، تمہاری خطائیں تمہارے لیے خیر ہو جائیں گی۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معافی کے آسرے میں گناہ کرنے بیٹھیں، یہ تو حماقت کی بات ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کوئی بازار میں مرہم بیچ رہا ہے کہ وہ کہے کہ بھائی یہ مرہم ایسی ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں لگاتے ہی یہ فوراً ہی بالکل نام و نشان جاتا رہے گا، تکلیف جاتی رہے گی، آپ کی چمڑی بالکل صحیح سالم ہو جائے گی، پہلے جیسی ہو جائے گی یا پہلے سے بھی اچھی ہو جائے گی، کیونکہ جیسے آج کل یہ کاسمیٹک بنانے والے دعوے کرتے ہیں کہ بڈھے کو جوان کرنے والی کریم ہے، کھال کھینچ لیجئے، پلاسٹک سرجری کر لیجئے اور یہ کر لیجئے اور یہ کریم کھال کو ٹائٹ کر دیتی ہے, بوڑھے ہو چکے ہیں اب جوان کر دے گی. تو وہ اس قسم کی تعلق کرتے رہتے ہیں, اب کیا جوان کر دے گی, کریم کا اثر جیسے ہی جاتا رہا پھر کھال ڈھیلی ہو گئی, پھر ایک اور کریم خریدیں. اچھا اس کریم خریدنے کے بعد یہ کریم ضرور لگائیں ورنہ اس کا صحیح اثر نہیں ہوگا, اور اس کے بعد پھر ایک یہ چیز بھی لگایا کریں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہ گناہ کا معاملہ ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اور پھر ہم معافی مانگ لیں گے. یہ فرمایا کہ یہ تو حماقت کا سودا ہے کہ مرہم جو ٹھیک کرنے والا مرہم ہے, شفا دینے والا مرہم ہے, اس کے بھروسے پر کوئی اپنا ہاتھ نہیں جلاتا. تو اسی طرح سے اللہ کی مغفرت اور رحمت کی امید پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں کھل کر سیاہ کاریاں کرتے ہیں, یہ بالکل احمق اور نادان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں لیکن وہ ندامت پیدا نہیں ہوتی, اصرار کرنے سے وہ ندامت پیدا نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصر من استغفر ما اصر من استغفر و الا عاد فی اليوم 70 مرہ, کہ جس نے توبہ کر لی اور استغفار کر لی تو اگرچہ وہ 70 بار ایک دن میں گناہ کرتا ہے تب بھی وہ اصرار میں شامل نہیں ہے. تو اس کی شرط کیا ہے؟ توبہ اور استغفار. اور توبہ کی شرط کیا ہے؟ کہ ان یندم عن المعصیہ وان یخلع عن المعصیہ وجازم علی التقوی, یعنی کہ وہ شخص جس نے ندامت سے توبہ کی اور ان یازم عزمن جازم, کہ جس نے بالکل پکا عزم کر لیا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے اور گناہ سے فوراً الگ ہو گیا. تین شرائط ہیں. تو یہ شرائط پوری نہیں ہو پاتی ہیں. جو آدمی کھل کے گناہ کرنے لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رکھتا رکھتا مایوس ہونے لگتا ہے, اندر ہی اندر یہ سوچتا ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, اللہ کیسے ہمیں معاف کریں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے, ہر وقت. کہ جب بندہ ندامت سے توبہ کرتا ہے اس طرف سے فوراً پروانہ مغفرت جاری ہو جاتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کھل کر گناہ کرنے میں جو ہے وہ بات رہتی نہیں ہے, پھر آہستہ آہستہ توبہ کی توفیق جاتی رہتی ہے. پہلے ندامت جاتی رہتی ہے پھر توفیق توبہ جاتی رہتی ہے, یہاں تک کہ کفر پر بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور جہاں تک چھوٹے گناہوں کا تعلق ہے, صغیرہ گناہوں کا, کبیرہ گناہوں کا, لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. ہم پہلے سمجھتے تھے کہ حدیث شریف ہے, یہ حدیث نہیں ہے بلکہ صحابی کا قول ہے جو بڑے مفسر اور بڑے محدث تھے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو وہ فرماتے ہیں کہ لا صغیرتا مع الاصرار ولا کبیرتا مع الاستغفار, فرماتے ہیں کہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا اگر اس پر اصرار ہو. اور اصرار کہتے ہیں, اصرار شرعی اس کو کہتے ہیں کہ گناہ کیے جانا, نادم نہ ہونا, توبہ نہ کرنا, استغفار نہ کرنا. تو اس سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور ولا کبیرتا مع الاستغفار, کہ جس کبیرہ پر استغفار کر لیا گیا ندامت کے ساتھ اور گناہوں سے قطع کے ساتھ اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ, تو ان تین شرطوں کے ساتھ اگر استغفار کر لیا تو کبیرہ نہیں رہتا, اس کا وجود قائم نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اجتناب کرو ان قبائل سے جن سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے, تم منع کیے گئے ہو ان قبائل سے, اگر تم اجتناب کرو گے نکفر عنکم سیئاتکم, ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے جو صغیرہ گناہ ہے. یعنی قبائل سے اجتناب کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں خود بخود. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو کچھ تمہارے حالات پیدا ہوتے ہیں وہ در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور ویعفو عن کثیر, ہم تو بہت کچھ معاف بھی کرتے رہتے ہیں, تم کو خبر بھی نہیں کہ تم نے کیسی کیسی گستاخیاں نالائقیاں ہماری شان میں کی، لیکن ہم حلم سے رہے اور تم کو معاف کرتے رہے کہ بھئی ہمارے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف خود بھی فرماتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، استغفار کی جو ہے وہ کثرت کریں، اور استغفار کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ہم ندامت کے ساتھ استغفار کریں، کچھ ندامت تو ہو، شرمندگی تو ہو کہ ہم نے کیا اپنے مالک کو ناراض کر کے نمک حرامی کر ڈالی۔ نمک حرامی، کیونکہ جو آدمی وفادار نہیں ہوتا اس کو نمک حرامی کا خطاب ملتا ہے کہ بھئی یہ کام ہمارے یہاں کرتا ہے، ہمارے اس کے اوپر احسانات ہیں، فلاں فلاں وقت اس کی ہم نے مدد بھی کی، اس کے اوپر احسان کیا، لیکن ظالم چوری کر گیا، نمک حرام، بڑا نمک حرام نکلا۔ تو خدا تعالیٰ کی ہم کتنی چوریاں کرتے ہیں، دوسروں پر ہم غصہ کرتے ہیں، کتنا اپنا غصہ نکالتے ہیں، لیکن غصے کا ایک علاج یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ بھائی جب غصہ آئے تو یہ خیال کرو کہ جتنا یہ ہمارا مجرم ہے، خدا تعالیٰ کہ ہم اس سے بھی زیادہ مجرم ہیں، مگر ہم تو اپنے خطاؤں کو بھول جاتے ہیں، اپنے کو ہم پاک صاف سمجھتے ہیں، کیا ہم کیا گناہ کرتے ہیں، بلا دن رات کوئی ہم سنیما نہیں دیکھتے، کوئی ہم فلمیں نہیں دیکھتے، کوئی ہم کسی کا مال نہیں مارتے، کسی کو زیادتی نہیں کرتے، مگر دن بھر غیبت بھی چل رہی ہے، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں، دل میں بدگمانیاں بسا رکھی ہیں، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں، کسی سے حسد ہے، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں، ناشکریاں دل کے اندر ہیں، ناشکریاں۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ رسالہ جو میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے اس میں زہد کی کیا تعریفیں ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم سب سننے والوں کو توفیق دے کہ ہم اس درجہ کمال کو تو نہیں چھو سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کہاں ہم کہاں ہیں، اپنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیز تو کم سے کم ہمارے جو ہے سامنے آنکھیں تو کھلنی چاہیے ہماری کہ بھئی ہم کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس راستے پر ملتے ہیں، کس کمال پر اللہ ملتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو شرمندگی تو پیدا ہو، مگر نہیں، ہم تو اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہیں، ہم گناہ کون سا کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سر صبح سے شام، سر سے پیر تک گناہوں میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں، مجھ کو تو یہی معلوم ہوتا ہے پڑھنے کے بعد۔ اب یہ کہ اس کے اندر جو علاج لکھے ہوئے ہیں اس کو بغیر مرشد کے مشورے سے نہ کرے، مراقبہ وہ نہ کرے جو اس میں بتلایا گیا ہے، عمل اس درجے کا نہ کرے جو اس میں بتلایا گیا ہے، بلکہ اپنے شیخ کے بتلائے ہوئے مراقبے یا جو بھی علاج ہے شیخ سے پوچھے کہ بھئی ہم نے یہ سنا کتاب میں، اب ہمارے لیے کیا مشورہ ہے کہ ہم کیا کریں، پھر اپنے حالات بتائے کہ بھئی ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنے کپڑے ہیں، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی ہر انسان کو کے لیے آسائش بھی ہے، آرائش بھی ہے، نمائش نہ ہو۔ اتنا آسان کر دیا کہ آرائش بھی ہو، آسائش بھی ہو، نمائش نہ ہو۔ اب بتائیے اس سے آسان بات اور کیا ہوگی کہ آپ کو گھر کی آرائش کی بھی اجازت ہے، آسائش کی بھی اجازت ہے، آرام اٹھانے کے لیے جو چیز ہے اور آپ کی جیب میں استطاعت ہے آپ وہ لے لیجئے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر پیدا ہو، کہ تنگی معاش سے کس قدر لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس میں زور پڑ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہماری میری تو آنکھیں کھلی کہ خدا تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کی برسات کر رکھی ہے، پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ زہد کیا چیز ہے، کہاں ہم، کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے، کس حالت میں ہمیں رہنا چاہیے، کتنا ہمیں کھانا چاہیے، کتنا پہننا ہمارے لیے ٹھیک ہے، کتنی بڑی چھت ہمارے لیے کافی ہے، یہ کتاب وہ بتا رہی ہے۔ لیکن ہم کو خدا تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ضرورت سے زائد نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، پھر بھی ایک دل کے اندر ایک ناشکری رہتی ہے، ایک تنگی رہتی ہے، ایک پریشانی رہتی ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں، یا کسی کے حالات بدل گئے، کبھی اوپر تھا نیچے ہو گیا، اب وہ غمگین ہے کہ ہائے میرا مال کیوں چھن گیا مجھ سے۔ اب ہم نے ضرورت میں کیا پڑھا کہ درجہ کمال یہ ہے کہ دنیا کی اتنی وقت بھی نہ ہو کہ دنیا سے نفرت کر رہے ہیں، دنیا نفرت کیے جانے کے بھی قابل نہیں ہے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر۔ لیکن ہمارے اندر کیا ہے، ارے بھائی یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، کیا بات ہے، ارے بھائی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تو مال نہیں چھینتے، نیکیوں کی توفیقات چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ صبح شام 5 مرتبہ اپنے دربار میں بلاتے ہیں، تو کیا اللہ ناراض ہیں جو بلاتے ہیں، کیا کیا وہاں کوئی مقدمہ چلانے کے لیے ہمیں بلاتے ہیں؟ معاف کرنے کے لیے بلاتے ہیں؟ کچھ نوازنے کے لیے بلاتے ہیں؟ ہاں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مال چھن جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ناراض ہے. مال سے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا تعلق نہیں ہے, یہ تو تقدیر میں لکھا ہے. ورنہ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کو بھی ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے, اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر مال ہی کوئی ایسی چیز ہوتی تو کافروں کی چھتوں کو ہم چاندی کا بنا دیتے ہیں. اتنا بھی وقت نہیں ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں. دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون. ملعون کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. وہ اب جس کو دنیا مل رہی ہے کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی بڑی رحمت کے سائے میں ہے, بڑا آزاد انسان سے ربی لکھ کے لگا دیا, مزے آ رہے ہیں, گناہوں میں بھی جو ہے پڑے ہوئے ہیں, مال بھی خوب آ رہا ہے, حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے اس کی تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ کتاب پڑھ اسی لیے رہا ہوں میں اپنی اصلاح کے لیے کہ بھائی کچھ شکر پیدا ہو, کچھ ندامت پیدا ہو کہ کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں, اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں, بزرگ سمجھتے ہیں. اس لیے پڑھ رہا ہوں بھائی تمہیں, اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آج جو کچھ اس میں مراقبہ لکھا چپ چاپ اپنا وہ عمل شروع کر دیا اور خدا نخواستہ پھر آ گئی تنگی تو شیطان چلا آیا کہ دیکھا تم نے تو یہ سن کے یہ کیا تھا, شہر نے تو یہ کہا تھا. حالانکہ کہا نہیں, پڑھ کے سنایا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ عمل کرو, پوچھ لو, مشورہ کر لو. اس زمانے کے بزرگوں کے عمل سے جو بڑھ کر چلتا ہے آگے بڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص آتا تھا اور وہ نوکدار عصا رکھتا تھا. اس نے کہیں کتاب میں پڑھ لیا, کتاب میں پڑھ کے بہت سے لوگ کام شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بیان سن کے اپنا عمل نہ شروع کر دیں, بھائی شیخ سے مشورہ کریں. ایک عمومی بات ہوتی ہے, وہ تو بیان سن کر عمل کرنا چاہیے. مثلا ہم کہتے ہیں گناہ سے بچو, گناہ سے بچنا چاہیے. لیکن ایک جو خاص باتیں باریک باتیں ہوتی ہیں ان میں شیخ سے مشورہ ضروری ہوتا ہے. بغیر مشورے کے جو چلتا ہے اور بزرگوں کے عمل سے, اس زمانے کے بزرگوں کے عمل سے جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ گر جاتا ہے. تو ایک تو پوچھ کر کرنا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے کہ کیا بات ہے. ابھی ایک شخص کا قصہ ہمارے میسا رحم اللہ بڑے مزے سے سناتے تھے کہ وہ ایک شخص کی بھینس بیمار ہو گئی اور اس کو یاد آیا کہ میرے دوست کی بھینس بھی بیمار ہو گئی تھی, لاؤ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے کیا تھا علاج. وہ وہاں پہنچا اور دور ہی سے آواز لگائی, گھسیٹے, ارے وہ گھسیٹے, پیٹ بھر کے جائے تھے. اس نے بھی زحمت نہیں کی باہر آنے کی, اس نے وہیں سے اندر ہی سے آواز لگائی, ہاں بھائی کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ ابے تیری بھینس بیمار ہو گئی تھی. ہاں بھینس بیمار ہو گئی تھی, تو تو نے کیا کیا تھا. وہیں سے سوال جواب چل رہا ہے, ارے میں نے اس کو گھاس لیٹ پلایا تھا, مٹی کا تیل. بس یہ سنتے ہی وہ الٹے قدم واپس ہوا, ایک لیٹر بازار سے تیل خریدا اور بھینس کو گٹ گٹ پلا دیا کھینچ تان کر کے. اب بیچاری تڑپ تڑپ کے وہ مر گئی. اب اس کو بڑا غصہ آیا اور جا رہا ہے اس کی طرف, پھر وہی دور سے آواز لگا, ابے گھسیچے, او گھسیچے, ہاں بھائی کیا بات ہے, اور تیری بھینس بیمار ہو گئی تھی, انہوں نے گھاس لیٹ پلایا تھا. ہاں بالکل میں نے پلایا تھا, پھر وہ ٹھیک ہو گئی تھی. اس نے کہا نہیں وہ تو مر گئی تھی. تو اب کیا کریں بھائی. تو یہ ایک تو مشورہ ہو, دوسرے یہ کہ بھائی اس زمانے کے بزرگوں سے کے عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. تو اس پہ ہمارے حضرت نے سنا ہے کہ ایک شخص آتا تھا, اس نے کئی کتاب میں پڑھ لیا کہ نوکدار آسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے اور انہوں نے نوکدار آسا استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ہمارے حضرت نے دیکھا تو ان کو تنبیہ فرمائی کہ بھائی دیکھو یہ اس زمانے کے لیے یہ سنت قابل عمل نہیں رہی ہے, کیونکہ یہ نوکدار آسا آپ استعمال کریں گے اور آپ بسوں میں آتے ہیں چڑھ کے, بس میں ہجوم ہوتا ہے, کسی کے زخمی ہو جائے گا, پیر میں لگ جائے گی, آپ یہ آسا کی سنت کو ملتوی رکھیں, یہ مناسب نہیں ہے زمانے کے لیے. وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سنت ہے, اور آپ کیسی بات کرتے ہیں. حضرت خاموش ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد حضرت ہمارے حضرت والا کے صاحبزادے مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ ہم نے حضرت والا کو خیال دلایا کہ حضرت آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آدمی بیٹھا ہوا جس داڑھی منڈا ہوا ہے. تو کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں لیکن کون ہے یہ. کہا آپ نہیں پہچانے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں پہچانا. بتایا کہ یہ وہی آدمی ہے جو آسا لیے پھر رہا تھا, داڑھی بھی تھی اور ٹخنا بھی کھلا تھا اور سنت کا یہ اہتمام, مگر معلوم ہوا کہ وہ اللہ والوں کی بات نہ ماننے کا یہ نقصان ہوا. معلوم نہیں کیا گمراہی شیطان نے اس کو ڈال دی کہ داڑھی واڑی سب صاف. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو ایک تو بھائی استغفار کی کثرت ہم کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ورزقه اللہ من حیث لا یحتسب. کہ جو استغفار کو لازم کر لے, کثرت سے استغفار کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے, گھٹن سے, تنگی سے, پریشانی سے نجات دیں گے. اور ومن کل ہم من فرجا, اور ہر ہم سے اللہ تعالیٰ اس کو کشادگی عطا فرمائیں گے. ہم کہتے ہیں غم سے بھی بڑا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے ہم. الہم هو الغم الذی یذیب الانسان. یہ ہم وہ ہے جو وہ غم ہے جو انسان کو پگھلا دے, گھلا دے, گل گل کے آدمی غم میں مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو اس ہم سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. اور ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو استغفار کے یہ ثمرات ہیں. حضرت والا رحمہ اللہ کا مستقل ایک واز بھی ہے استغفار کے ثمرات. اور جو ہے استغفار کے اور بھی بہت فائدے ہیں. کہ ایک ابھی قصہ ہمیں سنایا کسی نے کہ ایک نان بھائی تھے, وہ روٹی پکاتے تھے رات کو. تو رات کو چونکہ زمانے میں جو حاکم تھا اس کا حکم تھا کہ رات کو مسجد بند کر دی جائے تاکہ غلط لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. شرابی ہیں, نشے والے ہیں, جو چکے ہیں آج کل گھس جاتے ہیں پناہ لینے کے لیے. تو مساجد کو اسی لیے حفاظت کی وجہ سے بند کیا جاتا ہے. تو مسجد بند ہو گئی, ایک بزرگ آئے تو دیکھا کہ مسجد بند ہے. نان بھائی نے دیکھا کہ کوئی بزرگ آدمی ہے, ان کو کہا کہ آپ ہمارے پاس یہاں رہیں, ہم روٹی پکاتے ہیں رات بھر تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں, آپ یہاں رہیں, ذکر کریں, نماز پڑھیں, جو بھی دل چاہے کریں. کہا ٹھیک ہے. تو ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ نان بھائی جو ہیں یہ روٹیاں بھی پکا رہے ہیں لیکن ساتھ میں ذکر بھی کر رہے ہیں, مستقل ذکر بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے کام کے ساتھ ساتھ. تو پوچھا کہ آپ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں استغفار کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ نے اس کا کیا فائدہ دیکھا استغفار کا؟ انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ مجھے روزی بھی دیتا ہے اور مجھے غم بھی نہیں ہوتا, کوئی پریشانی نہیں, اور میری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور مگر یہ کہ ایک دعا میں ایک عرصے سے مانگ رہا ہوں, ابھی تک وہ قبول نہیں ہوئی. کہا کون سی دعا؟ کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زیارت مجھے نصیب ہو. تو کہا کہ میں ہی ہوں وہ, آج تمہاری دعا وہ بھی قبول ہو گئی. تو یہ استغفار کے ثمرات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں, بشرطے کہ صدق دل سے استغفار اور ندامت کی جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد فی الیوم 70 مرہ. 170 مرتبہ بھی اگر ایک ہی گناہ دن بھر میں ہو جائے, وہی گناہ لوٹ کر پھر کر ڈالے, لیکن ہر دفعہ ندامت اور شرمندگی سے معافی مانگ لیتا ہے, یا اللہ معاف کر دیجیے. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب, کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اس مومن کو جو مفتن ہے. مفتن مانے کثیر الفتنہ, کثیر گناہ کرنے والا, کثیر الخطا, بار بار گناہ میں مبتلا ہونے والا. مفتن مانے فتنے میں مبتلا ہے بیچارہ, ابھی گناہ کیا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی گناہ کر رہا ہے. مگر تواب بھی ہے, کثیر التوبہ ہے, بار بار معافی بھی مانگتا ہے, ہر بار معافی مانگتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے. شرمندگی اور ندامت, اصل استغفار ہی شرمندگی اور ندامت کرنا ہے. الندم ہی التوبہ, کہ توبہ ندامت ہی کا نام ہے. اگر ندامت نہیں تو استغفر اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. مبارک ہے وہ بندہ جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار کو پا لے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرمائے یہاں وجدہ مانے کہ وہ پا لے, یعنی ایسا استغفار کیا کہ وہ تو درج ہو ہی گیا ہے نا. اب استغفر اللہ کرے لیکن درج تو ہوا نہیں وہاں. کیوں درج نہیں ہوا؟ نہ ندامت ہے, نہ دھیان ہے, اور نہ شرمندگی ہے, اور نہ آئندہ نہ کرنے کا وہ عزم ہے جیسا ہونا چاہیے. تو یہ باتیں ہوں تو خدا کی قسم ہر گناہ معاف ہو جائے گا. کتنا بھی بڑا گناہ ہو معاف ہو جائے گا, کتنے بھی کثیر گناہ ہوں, سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں, یا زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو بھر دیں وہ گناہ, یا پوری زمین کو بھر دیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب گناہ سے ہم زمین بھر سکتے ہیں، خدا تعالیٰ کی مغفرت ایسی کروڑوں زمین کو بھر سکتی ہے، ہے نا؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کی بات ہمیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، ہم نے کیا کسی بزرگ کو انہوں نے تو دیکھا نہیں ہے، حضرت ہی کو دیکھا، اور جو کچھ بھی اقوال سنے حضرت والا سے سنے۔ ایک مرتبہ حضرت والا کی خدمت میں میں کوئی شعر پڑھا تو مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ بھئی کس کا شعر ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت شعر تو فلاں بزرگ کا ہے، لیکن میرا مدرسہ اشتواف ہے، میں نے جو سیکھا آپ سے سیکھا، تو مجھے کیا معلوم وہ کون بزرگ اور کیسے بزرگ اور کیا۔ تو اتنے بزرگوں کی زیارت بھی ہمیں حضرت والا ہی کی خدمت میں ہمیں نصیب ہوئی۔ کتنے بڑے بڑے بزرگ حضرت والا سے دعا لینے آتے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہزاروں بزرگوں کی ہم زیارت کر لی، اور ہم نے جو کچھ سیکھا حضرت والا سے سیکھا۔ تو غلط ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی یہ بات حضرت والا بارہا سنا چکے، اپنے بیانات میں ارشاد فرماتے رہتے تھے کہ بھائی دیکھو، ایک پورا شہر کراچی اب تو کروڑوں کی آبادی ہو گئی، پہلے لاکھوں کی تھی، تو یہ لاکھوں یا کروڑوں آدمی کا پیشاب پیخانہ یہ سمندر پہ جاتا ہے ہمارے، ہے نا؟ اور فرمایا کہ ایک موج آتی ہے سارا پیشاب پیخانہ لے جاتی ہے، اور اسی پانی سے مفتی اعظم وضو کر کے نماز پڑھا سکتا ہے۔ ایک جب ایک سمندر کی موج میں پاکی کی یہ صفت اللہ نے رکھی ہے، تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی اس وقت کو کیا پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فضل رحمت کے سائے میں لے لے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور دوستو، غیروں کی وضع قطع بنانا، اس سے ہم خود بھی بہت اجتناب رکھیں، اور دل سے ان باتوں سے نفرت کریں، کیونکہ دل سے ان باتوں کو پسند کرنا، کسی کے حال حلیے کو غیروں کے طریقے پر دیکھ کر، نیکر پہنے میں دیکھ کر، شرٹ پہنے میں دیکھ کر، یا ایسا کوئی انگریزی بال کٹے ہوئے دیکھ کر بھائی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اس سے بھی پناہ مانگے، کیونکہ غیروں کا، ان غیروں کا طریقہ ہے جس پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہم خود بھی اجتناب کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ان غیروں کے طریقوں سے پیار محبت کے ساتھ اجتناب کرنے کے لیے اقدامات کریں، تدبیر کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں، ڈنڈے کے ساتھ نہیں۔ ہمارے حضرت نے سکھایا کہ بھائی اگر بیوی ٹی وی کا مطالبہ کرے، بیوی اور ٹی وی ملتا جلتا لفظ ہے، ٹی وی کا مطالبہ کرے، اب تو ٹی وی پرانی چیز ہو گئی، اب یہ کیبل آ گئے، پھر موبائل آ گئے، تو ٹی وی سے بھی آگے نکل چکے ہیں وہ، تو ٹی وی پہ تو ایک پابندی ہوتی تھی کہ بھائی یہ اس وقت یہ پروگرام آئے گا، اس وقت یہ پروگرام آئے گا، بور ہو یا کچھ بھی ہو، خبر نامہ ہو آئے، خبر نامے کے ٹائم پہ آئے گا۔ لیکن موبائل میں تو ہر وقت آپ جو جی چاہے دیکھ سکتے ہیں اپنی پسند کی چیز۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس فتنے سے، اور ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کا طریقہ حضرت نے یہ سکھایا کہ بھائی پہلے اس کو کوئی لالچ دو، زیور دو، یا کوئی اچھی چیز لا کے دے دو، پھر اس کو کہو کہ بھائی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو نکال دو، یا اسے سودا کر لو کہ بھائی یہ تو اللہ کی نافرمانی کی چیز ہے، ہم نہیں لا سکتے، لیکن ہم تمہیں زیور بھی لا دیں گے، ہم تمہیں گھر کے لیے کوئی اچھی کرسی صوفہ لا کے دے دیں گے، جو اپنی استطاعت ہو اس کو پیشکش کرو، اس طرح سے اس کو منا لو۔ اسی طرح بچوں کو بھی اسی طرح منا لو کہ اب بچہ غلطی سے کوئی ایسا کھلونا یا گڑیا وغیرہ لیا، یا مورتیاں گھر میں رکھنا، یہ اچھا نہیں ہے، بہت برا ہے، اور جس گھر میں تصویر یا کتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اب تنگیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، دعائیں کراتے پھر رہے ہیں، وظیفہ پوچھتے پھر رہے ہیں، لیکن گھروں سے تصویریں نہیں نکالتے، گھروں سے یہ موبائلوں کی گندگیاں نہیں ختم کرتے، اور اچھا ماحول، دینی ماحول نہیں پیدا کرتے۔ تو غرض یہ کہ بچے کو یہ نہیں کہ وہ لے آئے کھلونا تو توڑ موڑ کے دو چار تھپڑ لگا دیے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ بھائی دیکھو یہ لو، یہ ریل کا انجن لے لو، دیکھو گاڑی تمہارے لیے لائے، یہ تم نکال دو، یا تدبیر سے اس کو غائب کر دو، غائب ہو گیا، اب کیا کریں، کیونکہ وہ تو ناجائز چیز ہے، آپ نکال سکتے ہیں اس کو، وہ آپ کا حق ہے کہ گھر سے گناہ کو دور کریں، آپ خاموشی کے ساتھ اس کو ادھر ادھر کر دیں، اس کو توڑ موڑ کر پھینک دیجئے۔ تو اس طرح سے گھر کے اندر سے ہم یہ چیزیں نکالیں، غیروں کے طریقوں کو ہم چھوڑیں۔ یہ نہیں کہ بچہ ہے تو چلو جب بڑا ہو جائے گا جب پہنا دیں گے اس کو اسلامی لباس، نہیں، بچے کو تو گناہ نہیں ہوگا لیکن ماں باپ کو گناہ ہوگا، کیونکہ اب اس کو عادت پڑ گئی, اب وہ بڑا ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, ماحول بھی دیکھ رہا ہے کہ ہر کوئی چڈیاں پہنے پھر رہے, لڑکے گھٹنا کھولے نیکر پہنے نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اب بتائیے آپ کھڑے برابر میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس کی اپنی بھی نماز نہیں ہو رہی, آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نگاہ لازمی اس کے گھٹنے پہ پڑے گی, گناہگار ہوں گے. تو کیسے پڑھیں وہاں نماز, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ گھٹنا کھولنا گناہ ہے اور گھٹنا شرم کی جگہ ہے, اس کو چھپانا ضروری ہے. تو غرض یہ کہ اپنے بچوں کو بھی ہم شروع ہی سے اسلامی لباس کی عادت ڈالیں, اسلامی وضاقتہ کی عادت ڈالیں, اور ان کو کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں پابندی کے ساتھ لے جایا کریں. انشاءاللہ تعالی حق تو بولتا ہے, یہ کہتا ہوں حق بولتا ہے, دل پر اثر کرتا ہے, ہے نا. جب وہ آئے گا نیک ماحول میں تو خود بخود اس کے دل سے غیروں کے طریقوں سے نفرت پیدا ہوگی اور اس کے دل میں اچھے اثرات آئیں گے. کیسے نیک لوگ ہیں, ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں, داڑیاں رکھے ہوئے ہیں, یہ حق بولے گا انشاءاللہ نیک اثرات آئیں گے. اسی طرح خواتین آتی ہیں بیان کے اندر, انشاءاللہ وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے رنگ پکڑتی ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ یہ بھی پردہ کرتی ہیں, کتنے الحمدللہ ہم سے تعلق والے, اور ماشاءاللہ اللہ والے جہاں جہاں کام کر رہے ہیں ان کے تعلق والے, ایک دوسرے کو دیکھ کر کتنی نصیحت پکڑتے ہیں کہ بھئی یہ بھی پردہ کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے, یہ بھی نیک چلن چل رہے ہیں ہم کیوں نہیں نیک چلن چل, ہم کیوں شیطان کے راستے پہ, چلو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح سے تقویت ملتی ہے ایک دوسرے کو اور نیک اثرات آتے ہیں, اللہ تعالیٰ جذب بھی فرماتے ہیں, اور یہ اللہ کی صحبت میں یہ خاصیت ہے کہ وہاں جذب بھی نصیب ہو جاتا ہے, شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب. وعن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلب ابن آدم بکل واد شعبۃ فمن ابدع قلبه الشعب کلھا لم یبال اللہ بای واد اہلک ومن توکل علی اللہ کفاہ الشعب. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان کا دل ہر جنگل میں ایک شاخ ہے, یعنی اس کو ہر طرح کی فکریں ہیں, بس جس شخص نے اپنے دل کو ساری شاخوں کی طرف متوجہ رکھا, یعنی ہر قسم کی فکروں میں مشغول اور منہمک رہا, اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا, خواہ کسی جنگل میں اس کو ہلاک کر دے. اور جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا, اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو درست فرما دیتے ہیں. تشریح میں ہمارے حضرت رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کرنے والوں کی زندگی نہایت پرسکون ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے قلوب میں جو چین اور اطمینان ہے, سلاطین کو خواب میں بھی میسر نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے. آمین. اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض عادات و خصائل کے بیان میں جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے, جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے, متکبروں کی طرح تنکھیوں سے نہ دیکھتے, نگاہ نیچی رکھتے تھے, غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے. نشر تین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض فضائل جو جنت میں ہوں گے. پہلی روایت مشکا شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا, خازن جنت پوچھے گا کہ کون ہے, میں کہوں گا کہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہے گا کہ آپ ہی کی نسبت مجھ کو حکم ہوا ہے کہ آپ سے قبل کسی کے لیے دروازہ نہ کھولو. سبحان اللہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل قول من الاحوال مقتحم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم.